الدين أولم أمن أولم منتقد شبان إنها زنده هستن و از حیات برزخی برخوردار
یا حتا کماری باز پانچه که درو این نصر چلی جاتایی و ایک اور عالم زنده هی حیات رکھتے ہیں لیکن ان کے حیات حیات برزخی
اون حیاتی که برای شهدا هست غیر از این حیات شد
شهدا کو قرآن نے زندہ کہا لیکن شهدا کی جو حیات ہے وہ برزخی عمومی حیات کے علاوہ ہے وہ کوئی اور حیات ہے
یادمون باشه صالحین ما هم شاید جدا باشه این اسم باشه بحث
شاید ایک دن ان کے بارے میں ہم بحث کریں
خوب رسیزی بینیم که آیا با اونها با ما ارتباط میگیرن یا نگفتیم بعد
حیات برزخی کے اثبات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ کیا جو لوگ حیات برزخی رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں کہا کہ ہاں ہاں
روایات سے بدلی زمینہ خوندی
اس سلسلے میں کچھ روایتیں پڑھی گئی
آن نوبت رسید به ارتباط ما با اونها آیا ارتباط ما ها با اونها میسر است
اس بحث کو ختم کرنے کے بعد کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں کہا کہ ہاں ممکن ہے تو اس حوالے سے بھی اس کو بھی چل جائے
ما گفتیم ممکن است نه از خود من گفتیم که طبق آیات و روایات
ہم نے کہا ہاں ممکن ہے ہم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکنا اور اس کا ممکن ہونا اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کہا یہ آیات اور روایات کا محصل ہے
بعد از سیقا بحث کردیم که می شود ادله که اقامه شد ادله مثبت این معنا بود که پیغمبر اکرم بده علی مرتضی آری دیگران چطور
گذشته درس میں جو احادیث اور روایات پیش کی گئی اور آیات ان سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم جیسی شخصیتیں حضرت امیر علیہ السلام جیسی شخصیتیں وہ تو رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کی جو عالم برزخ ہے لیکن کیا ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے
تعبیری را کہ نبی کے مکرم و علی کے مرتضی سلام الله علیه ما داشتن ما انت به اسمع من هم تو شنواتر از اونها نیستی این اثبات شنوایی اونها از ما تو دارم
آقونی طرف توجه که سفر کہ یہ جو کلام حضرت پیغمبر میں اور کلام حضرت امیر میں آیا ہے کہ ما انت بے اسمع من آپ لوگ ان سے زیادہ سن نہیں سکتے ہیں یہ ہمیں اتنا سمجھا دیتا ہے کہ شنوائی کی قوت ان میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان میں شنوائی کی قوت ہم سے ضعیف ہو اگر ہم سے طاقتور نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے
حالا میخواییم ببینیم آیا ادله ای داریم تجربه ای داریم
اب یہ بات کرنا ہے امکان کے بعد, امکان ہے ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کے امکان حاصل کرنے کے بعد کیا کوئی دلائل ہیں بھی کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ, یعنی وقوع رابطہ تھا, کوئی ایسے تجربات ہیں؟
رابطه ظاهری نیست که رفتن سراغ قبر اینو بحث کنه, این خیلی مسئله ای نداره.
رابطه که حواله سے بھی ایک رابطه ظاهری ہے کہ مثلا ہم قبر پہ جائیں ان سے ہم کلام ہو جائیں,
یہ کہ
ہم بحث کریں گے بابا,
یہ کہ رابطه در خواب پیر رحم خانی رو
ایک رابطہ خواب میں ممکن ہے ان کے ساتھ, اس کے بارے میں گفتگو کریں گے.
ما قبول داریم که خواب حجت نیست, ولیکن بعضی از خوابها هم خواب یوسفی و ابراهیمی است.
ہم یہ بات قبول کرتے ہیں کہ خواب دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا ہے, لیکن کچھ خواب خواب یوسفی اور خواب ابراہیمی ہیں.
یہ مرتبه دوم مسئله هیپنوتیزم و از اون طریق ارتباط با ارواح.
اچھا, تیسرا مسئله هیپنوتیزم کے طریقے سے ارواح کے ساتھ رابطہ کرنا.
مرحله بعد ارتباط به نحو مکاشفه است, چه برای اهلش اتفاق میفته.
این اور ارتباط کا طریقہ ہے وہ ہے مکاشفے کے طریقے سے اہل برزخ کے ساتھ رابطہ کرنا, اگر وہ شخص اہل مکاشفہ ہے.
درست, پس ما انشاءاللہ امروز در چهار جهت اگر خدا توفیق بده بحث خواهیم کرد.
پس آج که اس جلسه میں بیان آئے گا, آج که اس جلسه میں اگر خدا نے توفیق دی تو ہم چار جهتوں سے بحث کریں گے جن کی طرف ابھی اشارہ ہوگا.
درست, ببینیم خدا چه میکنه, چقدر لذت نصیبمون میکنه. خیلی هم دست خود مهندس بردن لطفا
کہ دیکھتے ہیں خدا اس میں سے ہمارے جسم میں کتنا رکھتا ہے, اور یہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ اتنا ہماری میں رکھ ہماری طرف.
یہ ارتباط ما مرحلے اول با عبور و رفتن به سراغ اونها,
تو ان چار عناوین میں سے عنوان اول یہ ہے کہ ارتباط ظاہری ہم اہل برزخ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, اور وہ ارتباط ظاہری کا ذریعہ قبور قبور پہ جائے.
حالا ما چرا این بحث رو آوردیم, بحث زیارت قبور رو؟ برای اینکه اگر بنا باشد اونها متوجه نشوند و نفهمند اصلا معنا نداره زیارت قبور. یادتون باید بیاده.
اما زیارت قبور کی بحث رو اس جگہ پر کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ ہمارا قبر پہ جانا اہل برزخ کے لیے جانا نہ جانا ہے جیسا ہے, وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتے ہیں, تو ایک لغو عمل ہے, بے مقصد کام ہے, کیوں جائیں قبر پر؟
اگر انہا شنوند نبودن و شنوا نبودن معنا نداشت نبی مکرم دستور به زیارت قبور بدهد.
اگر اہل برزخ کے لیے قابل شنوائی نہیں ہے قبر پہ جانے والوں کی گفتگو, تو پیغمبر اکرم مانا نہیں رکھتا ہے کہ ہمیں حکم دے دے کہ جاؤ قبر پہ اور قبور اہل قبور کی زیارت کرو.
یہ ممکن است کسی اشکال کنه کہ آقا شما گفتید آنهایی که متنعمن در برزخ حالا در وادی السلام هم اینجا چرا؟
اچھا, ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ جو مومنین ہیں خدا کی نعمتیں برزخ میں انہیں مل رہی ہیں وہ تو وادی السلام میں ہیں, پھر ہم اس خبر میں وادی حسین میں کیوں جائیں؟ مثلا
شما گفتید به این که بدن می پوسد خاره نیست.
اچھا, وادی حسین میں تو بدن ہے, بدن के बारे में आपने ऑलरेडी कह दिया है कि वो सड़ जाता है।
بعدم تبدیل میشه اجزایش به فسفر و آهن و کلسیوم و و و و جزء خاک میشه، بعدم ما رو مصرف میفرمایید.
یه بیان کیا، یه بیان ہوا ہے وہ صحیح ہے کہ بدن تو قبر میں جانے کے بعد تحلیل پاتا ہے اور وہ فاسفورس اور کلسیم اور پتہ نہیں کس کس میں
آهن روی من یزیون
کہ بله کہ آئرن میں اور دیگر اجزاء میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ پھر پودے اور پھلوں کی شکل میں وہ نکل جاتا ہے اور ہم کھا بھی لیتے ہیں۔
ہم میں نہیں فرماتے ہیں،
ہم میں فرماتے ہیں
ضرور۔ پس اینجا چی هست که شما میگید؟
تو بدن تو یوں ہو، روح تو وادی السلام میں، پھر قبرستان جانے کا کیا مطلب ہو؟
یہ ایک اشکال است در ذہن ہاں
کسی کے ذہن میں اس طرح کا اشکال، اس طرح کا سوال آ جائے
خواب مخواب ہر کوئی که زدی به اینجا رسیدی که بابا بدن میشی جان،
تو اون باتوں میں وہاں ہم نے یہ کہا کہ بدن تو تحلیل پانے کے بعد وہ جزء عرض واقع ہوتا ہے اور کچھ نہیں رہتا ہے، روح ہے کہ جو باقی رہتی ہے اور روح بھی یہاں وادی حسین میں نہیں ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اچھے ارواح ہے وہ وادی السلام میں، تو پھر یہ قبرستان میں جا کے کیا کرنا؟
این رو در خلال بحث به طور مصطفی جوابش داده میشه به شرط اینکه دقت
کنید. انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو ہماری گفتگو کے دوران اس شبہ کا جواب بھی مفصلا مل جائے گا۔
بعضی ها به ما میگن آقا کسی که مرد تمام شد،
بعض کہتے ہیں کہ موت یعنی نابودی، کچھ نہیں
چه کنی که ابن ماجه در سنن نقل کرده،
یعنی که کیا کرے کہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے
که پیغمبر اکرم فرمود زورو القبور تذکرکم الاخرت، برید زیارت کنید،
که ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اس قول پیغمبر کو کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ قبور کی زیارت کرو تاکہ تم آخرت کی یاد میں پڑ جاؤ۔
بچے کو نہیں کہ کنز العمار نقل کرتے
اور پھر اس روایت کو
زوروا القبور فإن لكم فيها العبرة،
کنز العمال نے ملا متقی ہندی نے نقل کیا ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔
سر چیز بعضی از اسرار در این دو روایت آمده، یک یذکرکم الاخره، دو لکم فیها عبرت،
زیارت قبور کے اسرار میں سے کچھ اسرار کا ذکر تو اسی روایت کے اندر آیا ہے۔ ایک وہ ماجہ والی روایت میں ہے کہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر کی زیارت، دوسری روایت میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے عبرت ہے۔
میخوایم توضیح بدیم کہ بخشی از اسرار فطری است،
ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے، کچھ اثار فطری ہیں،
عزیزی می میرد، جوانی تصادف می کند، بچه شش ماهی جان می دهد دفن می شود، بگیم حق نداری بدی یا برو دفن کن تمام۔
ایک عزیز اپنی جان کھو دیتا ہے، کوئی نوجوان کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پاتا ہے، یا کوئی کم سن بچہ وفات پا جاتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اسے دفن کرو اور دفن کرنے کے بعد پلٹ کے نہ دیکھو اور دفن کر دیا بس، اب تمہارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ختم نہیں ہے،
لیکن بھی آیا این خلال خلاف عاطفه و احساس نیست که فطرت ثانوی
این فرانسه اقرام سے قبر سے ان کو دور کر دینا اور منع کرنا یا خاص طور پر ماؤں کے لیے کتنی شاد گزرے گی اور یہ خلاف احساس نہیں ہے کیونکہ فطرت ثانویہ بھی ہے
اقرام کہ مایه افتخار حقارت از دنیا می رود به او این رها کنید
مثلا علامہ اقبال دنیا سے چلا جاتا ہے علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کے برصغیر کے لیے مایه افتخار ہے ایسی شخصیت چلی جاتی ہے اب اگر یہ حکم دے دیں کہ جناب اسے
فرهنگی بماند راز مندگاری یک فکر یک فرهنگ نگاه داشت آن چیزی است که متعلق به صاحب فرهنگ و فرهنگ است
جبکه هم یه جانتے ہیں کہ کسی کلچر کو اگر زندہ رکھنا ہو تو اس کلچر کو ڈیویلپ کرنے والی جو شخصیتیں ہیں ان کے ساتھ مربوط رہنا پڑے گا
جامعہ می خواهد به دانشمندش افتخار کنند
کوئی کلچر اسی صورت میں زندہ رہے گا کہ اس کلچر کو پیدا کرنے والے دانشوروں پر وہ قوم افتخار کر سکے
تا عبرتی باشد برای دیگران که دانشمند شوند بعد از مردن هم مفتخر به افتخار
باشند تاکه جو باقی بچه هن ان کے لیے گئے ہوئے دانشور عبرت بنے اور ان پر یہ افتخار کرے اور یہ افتخار خود ان کو بھی دانش کی طرف لے جائے
رفتن به اون طرف خود فرهنگ سازی و ابقاء فرهنگ صحیحه
اقبال جیسے جیسی شخصیات کے قبر پہ جانا خود فرهنگ سازی ہے
مؤسس پاکستان محمد علی جناح باید سر قبرش برون تأسیس کرده
پاکستان کے بانی محمد علی جناح اس کے قبر پہ جانا چاہیے اگر پاکستان سے ہے کوئی تعلق ہو کوئی وہاں پر کو جانا چاہیے اور یہ احساس اپنے دل میں دوبارہ احیاء کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ ملک ہمیں ملا ہے
دیدن عقلا مشرب عقلا بر این است که اینها رو زنده نگه دارن
دنیا بھر کے عقلا کا مشرب اور طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھلاتے نہیں ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں
زیارت اہل قبور باعث می شود یک ارتباط روحی تنگاتنگ بین متوفا و زیارت کننده موجود شود یادشان نروند
زیارت قبور کی وجہ سے یہ میسر ہو جاتا ہے کہ زندہ رہنے والے خبر میں جانے والے کے ساتھ روحی طور پر رابطہ رکھ سکتے
پس قبر عنوان مشیر به یک حقیقت ہے
پس قبر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والا عنوان ہے اس قبر کے ذریعے سے اس صاحب قبر سے آپ مختلف ہوئی
یک نماد ہے یک نشانہ
ہے ایک سمبول ہے
یک علامت است باید این علامت و نشانه و سمبل بماند
اس نشانه کو اس علامت کو اور اس سمبل کو رہنا چاہیے
البته ارزش هر قبری به ارزش مقبور آن است خوب گوش کنید
البته قبر تو علامت قبر تو نشانی اس نشانی کی قدر و قیمت صاحب نشان کے حساب سے ہے
کما این که افتخار ظاہر به اندازه صحه وجودی مزور
جس طرح سے کہ ظاہر کا کا افتخار بھی مزدور کی وجودی وسعتوں کے حساب سے ہے. وہ جس کی زیارت کو جا رہا ہے وہ کتنے مسیح ہیں اس حساب سے ظاہر ہے کہ قیمت بڑھ جاتی ہے.
پس زیارت اہل قبور حضور داشته فرزند است نسبت به پدر یا مادر.
آه پس اهل قبور کی زیارت یعنی اس مرنے والے بچے کو عزت و احترام کا قائل ہونا ہے اس کی قبر پہ جانا.
زیارت انسان از قبر فرزند حضور داشته نام فرزند است.
کوئی ماں اگر اپنے بچے کی قبر پہ جاتی ہے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتا ہے تو ان کا اس کی قبر پہ جانا برداشت کے خاطر ہے, اسے زندہ رکھنے کے خاطر ہے.
زیارت دانشمندان مؤثران مبتکران عالمان فرهیختگان گرامی داشته علم و حکمت و تقوا.
پس دانشوروں کی قبر پہ جانا, مؤسسین کے قبر پہ جانا, اگر پاکستان ملک کو تاسیس کیا ہے یا کسی ادارے کو تاسیس کیا ہے تو ان کے قبر پہ جانا, اہل تقوا کے قبر پہ جانا, پاکیزہ لوگوں کے قبر پہ جانا در حقیقت اس تاسیس اور اس تقوا اور اس پاکیزگی کا بھی احترام.
یہ خود بڑے بالا تھا, یہ خود بڑے بالا تھا. زیارت بعدا حضور عاشقانه عاشق است در خانه معشوق, ولی اون معشوق نباشد.
اس سے ذرا اوپر آ جائے ایک قدم. زیارت کبھی کبھی ایک عاشق کا عاشقانہ تعلق ہے اس معشوق کے ساتھ,
اظهار عشق و ارادت محبوب محب است به محبوب.
اپنے عشق و ارادے کا اظہار, اپنی عقیدت مندی کا اظہار ہے اس معشوق اور محبوب کے ساتھ.
دل دادن صمیمانه یک دل داده است به دلدار.
دلدار کے حضور میں اپنے دل کا نذرانہ پیش کرنا ہے. زیارت یعنی دل کا نذرانہ پیش کرنا اپنے دلدار کے پاس.
سر سپردن سرباز فداکار است در پیش پای سردار.
اور اگر کسی سردار کی زیارت پہ کوئی اس کا سپاہ چلا جاتا ہے تو یہ سپاہ اس سردار کے حضور میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنا ہے.
و می گوییم یا لیتنی کنتو من.
اور اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی جان اسلام کا قربان کرو اور میں اپنے سر کا نذرانہ تمہارے قدموں میں نہ رکھوں.
می گوییم و علی الارواح التی حلت فنائه.
اور وہاں جا کر ہم اس عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ تم پر بھی سلام ہو اور ان لوگوں پر بھی سلام ہو جو تمہاری ڈیوٹی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے.
زیارت اعلان دینداری دیندار است نسبت به دین و پیشوایان دین.
اهل دین اور پیشوایان دین کی زیارت کو اگر کوئی جاتا ہے تو یہ زیارت کو جانے والا اس دین کی تقدیس اور تکریم کا بھی اظہار کرتا ہے.
و زیارت اعظم دینداری
اور زیارت دینداری کا پیغام کے تحل اعلان ہے کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں.
و زیارت اعلان وفاداری صادقانه ظاهر است نسبت به مجموع.
اور زیارت جس کی زیارت کو آپ جا رہے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار
ہے. ابراز علاقه مطیع است به مطاع.
اگر جس کی زیارت کو آپ جا رہے ہیں وہ کوئی واجب الاطاعت شخصیت ہے تو اپنی اطاعت کا اظہار ہے زیارت،
اعلان خود فراموشی جان بر کفانه مخلص است نسبت به جانان.
اور اگر وہ جانان کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں جان فروشی اور جان فراموشی کا اظہار ہے.
بس از بچه 6 ماهه گرفته تا بالاتر و بالاتر و بالاتر، هر کسی مزاری دارد و این مزار باید گرامی داشته شود.
پس 6 سال کے بچے سے لے کے یا 6 مہینے کے بچے سے لے کے تا بالاتر 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 جائیے اور اسلام کے بلند ترین شخصیت کا رکھیں. ہر مرنے والے کے اپنے وجود کی وسعت کے حساب سے اس کی قیمت ہے.
تا نظام ارتباطی کے روحی بمانے،
تاکہ کرے ارض پہ جیتے جاتے انسانوں کا رابطہ عالم برزخ میں جانے والوں کے ساتھ برقرار رہ سکے.
تا ارتباطات علاقائی و احساسی بمانے،
تاکہ تعلقات قلبی اور احساساتی رابطہ ان کے ساتھ باقی رہے.
نہایتاً خانه ای داشته باشیم، فامیلی داشته باشیم پر از احساس و عاطفه.
اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ایسا گھر ہو، ایسی فیملی ہو کہ جس میں احساسات اور عواطف بھی ہو،
تا برسد به اون جامعه برین پرشموری که اسلام تدوین کرده.
تا یہ معاشرہ، یہ چھوٹا معاشرہ تبدیل ہوتے 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 وہ بڑے معاشرے تک پہنچ جائے گی جس کو اسلام نے مدفن کیا.
اور وقتی کہ ان چنین بھی کنی، یعنی ان جامعہ زندہ مردہ شاہ زندہ،
اگر اس طرح کا معاشرہ وجود میں آ جائے گھر سے لے کے معاشرے میں، تو یہ معاشرہ ہو جائے گا زندہ معاشرہ.
زائر زندہ است، مزور ہم زندہ.
ایسے معاشرے میں زیارت کرنے والا تو زندہ ہے ہی، جس کی زیارت کو جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے، ختم نہیں ہوا.
اگر زیارت حسین نبود امروز چه ناشتی؟
اگر زیارت حسین نہ ہوتی تو آج ہمارے ہاتھ میں کیا تھا؟
اگر زیارت علی ابن موسی رضا نبود امروز چه داشتی؟
اگر حضرت علی ابن موسی رضا کی زیارت نہ ہوتی تو ان سے تعلق نہ ہونے کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جاتا؟
جاری درست شده سمبولیش و حقیقی
که کربلا اور خراسان بطور مثال، بطور مثال دیگر در برمیده تو، ورنہ یہ دونوں مناظر نہیں.
مدینہ اعلا و اجل،
اور مدینہ تو اعلا و اجل ہے ان سب سے. یہ وہ سمبولک مقامات ہیں جو حقیقت ہی رکھتے ہیں.
ببینید مسئله اینکه دستور میدن برید و اونجا با زیارت کردن عبرت بگیرید همینه. برید کربلا ببینید چه خبر است، چه حیاتی نهفته، چه حریتی موجوده، چه آزادی موجوده. نگاه کنید
یه جو اس روایت میں کنزل المال میں آیا ہے کہ آپ قبر پہ جائیں اور عبرت حاصل کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا جائیں اور حسین کی زندگی کو سمجھیں، حسین کے مقام تک کو سمجھیں.
ببینید مشهد، ببینید علی ابن موسی رضا قبر چگونه شده. لعبرت قبر هارون هم مأمون هم اونجا مرکز فضولات کپیتال. ببینید عبرت بگیرید،
عبرت حاصل کرو. یہی تو عبرت ہے کہ اس زمانے میں وہ بادشاہ تھا، آج کہاں ہے؟ اس زمانے میں اس نے امام کو قتل کیا تھا، آج وہ مقتول تو تمام دلوں پہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ جو اس دن حکومت کر رہا تھا اس کے اوپر کبوتر تک جا کے فضولات ڈال رہے تھے.
اللہ ایک روایت از علی ابن موسی رضا
یہی تو عبرت ہے کہ جو راہ خدا میں جاتا ہے وہ اونچائی پاتا ہے, مقام پاتا ہے, حتی کی دنیا میں.
ان لکل امام احدا فی قلوب اولیائه و شیعته, هر امامی یک عهدی بر ذمه اولیاء خود و شیعه خود داره, یعنی مرتبطین و دوستان.
روایت این هست که هر امام کا ایک عهد اس کے اولیاء اور اس سے مربوط رہنے والے شیعوں کے گردن میں ہے, عہد ہے ان کے گردن میں, اولیاء کے گردن میں اور ان کے شیعوں کے گردن میں.
پس ان عہد رو باید وفا,
پس یہ اولیاء یعنی اس کو چاہنے والے, امام کو چاہنے والے اور شیعہ اس عہد کو پورا کرے, ان کی گردن کا ہے یہ ذمہ داری ہے ان کو.
وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةُ قُبُورِ جزیبا,
اور اس عہد کو اسی صورت میں یہ شیعہ پورے کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی زیارت کو جائیں گے, جائیں گے.
بعد روایت دیگر, این روایت که میگم این روایت رو جناب شافعی از دو تا از مشایخ خودش نقل کرده.
ابھی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے, اور اس روایت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب شافعی نے اپنے دو مشائخ سے نقل کیا ہے,
ایک ہی سفیان ابن عمر کی از مشایخ شافعی. حالا مشایخ یعنی چه بمیم توضیح نمیدیم, وقت گرفته.
کون اتنا ہوں؟
سفیان ابن عمر.
سفیان ابن عمر کے امام شافعی کے مشایخ میں سے ہیں. قرآن نے بتا دیا مشیخت کے مطلب کو شیخ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بیان کریں گے.
یکی ہم عطبی است, این دوتا از مشایخ جناب شافعی هست.
دوسرے شیخ الحدیث کی جس سے جناب شافعی نے حدیث لی دی ہے وہ عطبی.
شافعی این روایت می را که براتون می خونم از این دو مشیخه خود نه, از دو شیخ خود نه.
جناب شافعی نے اس روایت کو جو ابھی اپنی خدمت میں پڑھی جائے گی, اس روایت کو اپنے دو شیخ الحدیثوں سے نقل کیا.
انہو قال کنت جالسا عند قبر النبی, اتوی میں کنت جالسا عند قبر النبی.
امام شافعی کا شیخ الحدیث اتوی کہتا ہے کہ میں قبر پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا.
فجاء عربی من خارج المدینہ,
ایک دیہاتی مدینے کے باہر سے آیا ہے.
وقف علی قبره الشریف,
اور قبر شریف ہے پیغمبر کے روبرو کھڑا ہو گیا.
فقال السلام علیک یا رسول اللہ,
اس اعرابی نے اس طرح سے اللہ کے رسول کو سلام کیا.
یا رسول اللہ, حرف میزنه با پیغمبر, یا رسول الله من کلام خدا رو شنیدم. این عربی رو کتاب
کرده ایرا که الله که رسول میں نے اس کلام خدا کو سنا,
این کلام خدا به من بشارت داده,
اور اس کلام خدا نے مجھے بشارت دیا ہے.
منو دلگرم کرده به واسطه تو,
اور تمہارے ذریعے سے مجھے دلگرمی عطا کیجیے.
میں امیدوار رحمتش کرنے میں واسطے تو,
میں نے جو کلام خدا سنا ہے اس کلام خدا نے مجھے تمہارے ذریعے سے رحمت کا امیدوار بنا دیا.
ان چیئے ان بشارت الہی چیئے ان آیت.
اچھا, وہ عربی جس آیت کے حوالے سے بول رہا تھا کہ میں نے کلام خدا کو سنا ہے, اور کلام خدا کے میں مجھے کہا گیا ہے کہ جب تک یہ ہے تمہارے لیے رحمت ہے, جب تک نبی یہ رحمت ہے تمہارے لیے رحمت ہے, وہ آیت کون سی ہے؟
ولو انہم ظلموا انفسهم, جو اگر آنانی که بر جان خود ظلم کردن بیان سراغ تو مراجعه کنند به تو,
اگر वो लोग कि जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है यानी गुनाह का इर्तिकाब किया है, वो बाद अज़े इर्तिकाब के गुनाह तुम्हारे हुजूर में आए हैं।
ओ बाबा मैं तमाम ना शो जनाब शफरी मैं कि पैगंबर दाग ना शो मैं कि खास ना शो ना अरबी طور دیگر فهمیده شافعی هم طور دیگر فهمیده
جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا مرنے کے بعد ختم ہوتا ہے وہ اس اعرابی کے ایمان کو سمجھیں اعرابی کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آ جائیں تمہارے پاس یعنی تم قبر پر تمہارے پاس یعنی ہمارے سے یہی ہے
بیا میگم خدایا بگذر از ما و از تقفر لهم الرسول پیغمبر تو نمردی تو زنده
ای اگر تمہارے پاس آ جائے ارتکاب گناہ کے بعد اور تمہارے پاس آ کر خدا سے معافی طلب کریں اپنے گھر میں نہیں تمہارے پاس آئیں اور تمہارے حضور میں خدا سے معافی طلب کرے اور خدا بھی تمہارے لیے معافی طلب کرے تو لوجد اللہ
غفار رحیم وقد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربک
سبحان اللہ
جزیبا
اے اللہ کے رسول میں تمہارے پاس آیا ہوں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں تمہارے حضور میں
همین چنینه و یه شعری است در بین عرب ها معروف معروف خیلی معروف امر رو عرب دیار دیار لیلا و قبل ذل جدار و ذل جداری و ما هو دیار شقف نقلبی ولیکن حب من سکن الدیارا
ایک شعر ہے اور اس شعر کا تعلق لیلا اور مجنون کی کہانی سے ہے لیکن بہت مشہور شعر ہے کہ مجنون کہتا ہے کہ میں لیلا کے دیار چلا جاتا ہوں اور جب جاتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومنا شروع کر دیتا ہوں تو یہ جو میں در و دیوار دیار لیلا کو چوم رہا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس لکڑی میں کچھ ہے اس پتھر میں کچھ ہے بلکہ اس لیے ہے کہ یہ میری لیلا کا دیار ہے لہذا اس سے مجھے
بابا مدینہ تو رسول ہے کربلای حسین ہے
قبر رسول پہ جانے والے انہیں معلوم ہے کہ یہ روزہ ہے
بغیر
قبر حضرت فاطمہ زہرا پہ جانے والے انہیں معلوم ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی تھی قبر حسین پہ جانے والے انہیں معلوم ہے کہ مثلا یہ کہ مواد کے لیے
وما هو اختیار شغف نقل بھی ولیکن حب من سکرت دیارا ما کہ خاک پرست نیستیم ترا پرست نیستیم نه بابا
جو بھی قبر نبی پہ جاتا ہے قبر سیدہ صلوات اللہ و سلام علیہا پہ جاتا ہے قبر حضرت امام حسین پہ جاتا ہے وہ کوئی خاک پرست اور سونا پرست اور لوہا پرست تھوڑی ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے لولا للجسام ہم اگر حجر الاسود کو بھی چونچتے ہیں تو اس لیے چونچتے ہیں کہ وہ مورد عنایت خدا ہے
اگر نہ ہو شکیر
اگر مورد عنایت خدا نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے
پس یادتون باشه سمبل حقیقی نہ سمبل ادعا
یاد رکھیں کہ ہم نے کہا کہ مدینہ سمبل ہے خراسان سمبول ہے کربلا سمبول ہے اور یہ سمبول حقیقی ہے سمبول ادعائی نہیں ہے
ممکن ہے کسی بگه خب حالا قبول کردی بابا این مال مردا مال زنها چطور خانمها چطور اونا برن زیارت کنن قبرستون مزار بزرگان
अच्छा, बाद लोगों का ख्याल है कि मर्दों को तो जाना चाहिए कब्रिस्तान पर, औरतों को नहीं जाना चाहिए। आपने भी सुना होगा ऐसा ख्याल है। ये तसव्वुर तो इतना सही है।
और तो चल रहे हो यार, यार दो हफ्ते का भी सुन नहीं करो। अब जनाब आयशा,
दो रिवायतें दो हफ्ते पहले आपको हम सुना चुके हैं और उसकी राबिया है हजरत आयशा।
मुमकिन है किसी बेगुर उन दो रिवायत याद तुम बशे उन दो रिवायत याद तुम बशे अगर किसी ना बुझे मैं मान रहा हूँ नहीं मैं समझ सकता हूँ।
अब कुछ फर्क भी तो होना चाहिए ना, हाजिर होने वाले और गायब होने वाले।
आगा अजीज मन मन खिताबात अहकामी इस्लामी که در قرآن و روایات آمده اینا ولو این که حیثیت مذکری دارد اما منحصر به مردان نیست.
اچھا آز آب نے کہا کہ وہ دو روایت ہیں جو دو ہفتے پہلے ہم نے دیکھی ہیں، وہ میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹائم لگ جاتا ہے، جو حاضر تھے ان کو یاد ہے، ان کو حاضر نہیں تھے وہ معلوم ہو گئے، وہ دونوں سے پوچھے معلوم ہو گئے دو روایات کا تصریح ہے حضرت عائشہ کو کہ قبر پہ جاؤ، اس کے علاوہ آغا فرما رہے ہیں کہ ہم قاعدہ کلیہ علیہ سنت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے احکام کے حوالے سے جتنے خطابات آئے ہیں وہ اگر چکی بھی شکل مذکر آئے ہیں لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، آمنوا مذکر ہے اقیموا مذکر ہے
خانوم ها نماز نخونن، روزه نگیرن، هیچ کار نکنن، استدلال کنن به این آیه و اقیم و صلات و آت و زکات و ما تقدم و لانفسکم من خیره تجدو این در را قدم و حلمان ما هاش که بله مرگوست
پس مذکر کا صیغہ ہونا اگر اس بات کی دلیل ہو کہ خواتین اس میں شامل نہیں ہیں تو پس خواتین کل سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیں کہ بس جناب جی وہ جو اقام اقیم الصلاۃ
و زکات
دینے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم بھی مردوں کو ہی ہوا ہے، ہمیں تو کوئی حکم نہیں ہے، لہٰذا ہم نماز پڑھے نہ زکات دے، کل سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیں۔
این خطابات مربوط به انسانیت
کیا بات اور یہ خطابات بے شکل مذکر ہے تو آپ کے اس تذکیری حیثیت سے نہیں ہے بلکہ آپ کی وہ حیثیت انسانی سے ہے،
بے انسانیت نہ مذکر نہ مؤنث،
انسانیت تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے،
حقیقت انسانیت نہ مذکر نہ مؤنث،
حقیقت انسانیت مذکر مؤنث نہیں ہے،
حقیقت انسانیت می تواند در مذکر و هم هر مجرد بدد
مؤنث، اس لیے کہ یہی حقیقت انسانیت ہو سکتا ہے کسی مذکر کی شکل میں وجود میں آئے اور ہو سکتا ہے کسی مؤنث کی شکل میں وجود میں آئے، وہی حقیقت انسانیت
ہے۔ چون چنین ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خانم فرعون نماد و نمود متقیان و سردمدار جریان اسلام و ایمان،
اور چونکہ اسی طرح سے ہے، اسی طرح ہے، یعنی کیا مطلب انسانیت یہی بھی ہو سکتی ہے، خدا نے فرعون کی بیوی کو نمونہ اور اسوہ بنا دیا ہے اہل ایمان کی،
برای اینکه بیشتر واضح بشه روایت رو نقل کنم از صحیح مسلم،
اب مزید وضاحت کے لیے صحیح مسلم سے ایک روایت نقل کروں
از جناب عائشہ،
یہ روایت بھی صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے
کہ گفت شبی که نوبت من که نبی که مکرم در اتاق من باشد،
کہتی ہیں کہ وہ رات کے جو میری ہوتی تھی، یعنی نبی اکرم میرے حجرے میں ہوتے تھے،
حالا من دارم تاکتی میکنم ہم یہ رسے بھی یہ کتاب حرف عجیب بھی زدے جناب آئی میگد که فَأَخَذَرْ رِلَاءَهُ رُوَيَّا، با یک عجله با یک سرعت
اوای مبارک رو برداشت.
پوری مسئله نہیں پڑی جاتی ہے اور کچھ حصے کو کاٹنے کے بعد آخری روایت یہ ہے کہ نبی مکرم نے اپنے آبا کو جلدی جلدی میں اپنا گوشت بنا دیا جلدی دی اور اپنے نالے جلدی میں پہن لیے اور باقی کی طرف نکل گئے.
فجعلت درعی فی راسی، من خمارم رو پوشیدم، مقنعم رو پوشیدم، چادرم رو پوشیدم، دنبال حضرت آقا.
میں نے بھی اپنی چادر پہن لی اور حضرت نے پیچھے پیچھے نکل گئے.
اتا جا اللہ این رو جناب مسلم در صحیحش نروده.
اس روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں پیغمبر کے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ پیغمبر پقی تک پہنچے.
اقام پیغمبر استاد
پقی تک پہنچے اور کھڑے رہے.
فاطال القیام
دیر تک کھڑے رہے.
ثم رفع یدیہ ثلاث مرات
پھر میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر رکھا پھر اٹھایا پھر رکھا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا
انا کر دعا کرتا
اور دعا کی.
حالا اونجائی کے جناب عائشہ میگے رضا شنو رویدن برداشت نعلی شنو رویدن
کچھ دید انجا بھائی کیوں جلدی جلدی ابا اپنی دوش پر آگئی اور نالے جلدی پہنے اور فور نکل گئے اس کی وجہ یہاں معلوم ہوئی.
این سرعت جہیز برو چلی قالت قال علیہ السلام
عائشہ نے کہا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَإِنَّ جِبْرَئِيلَ أَتَانِ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَن تَأْتِ الْبَقِيَّةَ فَتَسْتَغْفِرْ لَهُ.
کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور اس نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ جاؤ بقی اور اہل بقی کے لیے استغفار طلب کرو. شاید ان کو ضرورت ہوگی اس وقت.
حالا چی شده نه؟ یکی از مصائب عمده در صدر اسلام عدم سؤال. اینو براتون بگم
صدر اسلام کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ پیغمبر سے کبھی باتیں پوچھتے نہیں.
چند نفر سوال میکردن؟
بہت کم لوگ تھے سوال کرنے والے تھے. وہی سوال کرتے تھے اور باقی لوگ تو ایسے ہی.
انسان بگرده تو روایات راجع به نبی اکرم ببین اکثر سوالات رو امیر المومنین
تلاش کرے ایک محقق صرف اسی پہ تحقیق کرے کہ پیغمبر سے کس کس نے سوالات کیے اور کیسے کیسے سوالات کیے. ان کو ڈھونڈے تو پتہ چل جائے گا کہ اکثر سوالات حضرت امیر نے فرمائے.
سوال ہم دو قسم ہے، ایک سوال اس کے جاہلانہ، ایک سوال اس کے برا وضوح عالمانہ.
اسے سوال کرنا بھی فن ہے. سوال کرنے والے کی ذہنی وسعتوں کے حساب سے اس کے سوال زبان بناتے ہیں. جس کا ذہن جیسا ہوگا ویسا سوال کرے گا. بعض سوالات بہت سطحی ہوتے ہیں، بعض سوالات گہرے ہوتے ہیں.
واقعا کسی بیاد در روایاتی که از پیغمبر اکرم صادر شده نگاه بکنید چقدر سوال شده.
کوئی صرف یہ دیکھے کتنے سوالات پیغمبر سے بود پیغمبر کی زندگی میں.
اما در اینجا جناب عائشہ سوال کرده.
یہاں پر حضرت عائشہ نے پیغمبر سے ایک سوال کیا.
حالت عائشہ بول تو چیز یا رسول اللہ منم میخوام بیام بقیه زیارت کنم چی بگم؟
اللہ کے رسول میں بھی باقی آنا چاہتی ہوں، میں بھی زیادہ کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کہوں؟ میں اگر آؤں تو کیا کہتا ہوں؟
پیغمبر اب تعلیم شکر ہے بابا یہ صحیح ہے مسلم ہے نا. پیغمبر اب تعلیم روایہ زیادہ بابا
بور کر لیں اگر یہ حکم مخصوص مردوں سے ہو کیا پیغمبر حضرت عائشہ کو تعلیم میں زیارت دیتے یا روکتے؟ تمہیں کیا ہے, تمہیں تو خبر میں نہیں آنا ہے. اس طرح کے کہتے ہیں یہ کہ تعلیم دیتے, جبکہ حضرت عائشہ سے روایت میں ہے کہ پیغمبر نے مجھے سکھایا ہے.
فرمود قولی السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین فیرحم الله المستقدمین منکم المستأخرین فإنا ان شاء الله بكم راضون.
یہ کلمہ حضرت نے تعلیم فرمایا ہے اور کہا کہ جب زیارت کے لیے آؤ تو یہ کلمہ کہو, قولی تم کہو, یعنی خیر کی خطاب پہ خبر, خاص طور پر حضرت عائشہ سے.
اگر بنا بود زیارت اهل قبور برای خانم مدایی نباید پیغمبرشان به جنمایی تعلیم میکرد؟
اگر خواتین کے لیے زیارت قبور جائز نہ ہوتی تو کیا پیغمبر حضرت عائشہ کو زیارت قبور سکھاتے؟
و بعدم جناب عائشہ کلاس میں جو برای خانمهای مدینه داستان رو نقل میکرد, تعلیم میکرد,
اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ خود مدینہ کی خواتین کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے پہ اللہ کے رسول نے اس طرح زیارت کرنا سکھا دیا ہے, تم بھی اس طرح زیارت کرو.
از تعلیم رسول اللہ و از نقل جناب عائشہ جواز رو میفهمیم, نه جواز رو میفهمیم بلکہ رجحان رو میفهمیم.
تعلیم پیغمبر سے, پیغمبر کا سکھانا اور نقل حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ کا نقل کرنا, اس سے جواز زیارت قبور خواتین کے لیے, بلکہ نہ صرف جواز بلکہ رجحان زیارت سمجھ میں آتا ہے. ہمارے یہ نہیں, یہ وقت مہم نہیں ہے.
روایت دوم, روایت دوم از سنن ترمذی,
دوسری روایت سنن ترمذی سے,
جناب ابی بکر یک فرزند دیگه به نام عبدالرحمن,
ابو بکر کا ایک بیٹا تھا عبدالرحمن کا نام.
این عبدالرحمن مو
عبدالرحمن زمان ابو بکر میں ہی مر گئے.
حملو جسمانه الى مکه, جسمشو بردن تو مکه برا دفن.
نه
کہ روایت میں ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کے جسم کو دفن کرنے کے لیے مکہ لے جائیں گے.
ودفنوه فیہا,
اور وہاں پر دفن کر دیں اسے.
فلما جاءت عائشہ الی مکہ,
یعنی از مدینہ آمد,
اور جب عائشہ مدینے سے مکہ آ گئی,
خرجت لزیارت قبر اخیها,
حضرت عائشہ نکل گئی اور اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے.
پس تا اینجا این مسئله مبرهن شد که زیارت اهل قبور, اثبات شد برهانی روایی, برهانی روایی
بر اینکه این وضعیت محققه. تو روایت ثابت ہو گیا کہ پیغمبر خود بھی زیارت کے لیے جاتے تھے اور پیغمبر کے متعلقین بھی زیارت کو جاتے تھے, اور پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ نہیں ہوگا بلکہ ان کو تعلیم بھی دی جائے تو کس طرح زیارت کرنا.
پس زیارت اهل قبور فوائد دارد,
پس زیارت اهل قبور کے فائدے ہیں,
مخصوصا زیارت علما صالحان.
زیارت قبور کے فائدے ہیں, اور خاص طور پر اہل علم حضرات کی زیارت, صالح افراد کی زیارت.
یہ آقایی میفهمد که زیارت اهل قبور مثل آب کور میمونه, قبور صالحان مثل آب کور میمونه, آدم که میره اونجا طاهر میشه.
ایک بزرگ نے کہا کہ صالحوں کی زیارت آبادیوں کی طرح سے ہے, جو آبادیوں میں جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے.
چون اونجایی که میریم که ارتباط تنگاتنگ با روح متوفا میگیم,
اس لیے وہاں جاتے ہیں تو وفات آنے والے کے روح سے ایک تعلق اور قرآن سے جڑ جاتا ہے.
حالا یہ من ایک تذکری بدم, نمونیم که برادران من
برای رفتن به زیارت اولیای خدا 40 تا عدد شمردم. اینو بگم
برادران عزیز، من تذکرم آن خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء خدا کی زیارت کو جانے کے 40
عدد
مختلف آداب ذکر کیے ہیں.
یادتون باشد بخواییم متعرض اونها بشه خیلی طول میکشه.
40 آداب ہیں، آداب زیارت. اب ان سب کو ذکر کروں تو بہت وقت لگتا ہے.
این آداب ظاهری 40 عدد زیارت علی بن مسردہ که میخوای مشرف بشی 40 عدد.
زیارت امام رضا کو جانا چاہیے، زیارت کربلا جانا چاہیے، زیارت مدینہ جانا چاہیے.
زیارت کربلا آدابش بیشتره.
بله. اور خاص طور پر زیارت کربلا کے آداب زیادہ ہیں 40 سے.
زیارت آداب زیارت کربلا از 40 میل گزرد.
آداب کربلا، آداب زیارت کربلا 40 سے گزرد ہیں.
درست؟ حالا چون انسان ارتباط پیدا میکنه با روح متوفا، هرچه روح متوفا طاهرتر، پاکیزتر، طهارت او بیشتر منتقل.
کیونکه ظاهر مظهور کے ساتھ جڑ جاتا ہے روحی طور پر، اور جتنا زیادہ مظهور طاہر اور پاکیزہ ہوگا اس کی طہارت اور پاکیزگی ظاہر میں ظاہر نہیں ہو جاتی.
مرحوم امام یه استاد داره بود مجاور آقای ملکی تفسیر
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک استاد هم بود مشهور از آقای جواد ملکی تبریزی
صاحب لقاء الله صاحب اسرار الصلاه بدون جدایی که محب اونها ربطی
نداره. اونو جو کچھ مشاهده کیا ہے اس کو تحریر کیا ہے لقاء الله و اسرار الصلاه تو که بہت مشهور کتابه کی
حالا از پاریس آمده و پوش کنی از پاریس آمده چند میلیون جمعیت استقبالش کردن، دنیا چشمش رو خیره کرده به ایشون، داره ایشون رو نگاه میکنه.
حضرت امام خمینی فرس ایران رو دهده کئی میلیون انسان اس کے استقبال کو گئے ہیں. دنیا کی نگاہیں امام خمینی کے اوپر ہیں، میڈیا نے امام خمینی کو فوکس کیا ہے.
از تهران آمده گم گم شده جد قلب عالم، قلب کره خاکی بلرزد میدن.
اور امام خمینی تهران سے قم آئی ہے، قم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قلب جہان ہے،
قانون اخبار جہان ہے
کہ اگر قم میں کوئی لرزش پیدا ہو جائے تو عالم میں لرزش ہو. تمام خبریں یہاں سے گردش کر رہی ہیں.
تحلیلگران ما مترسدن ببینن ایشون چی میگه، اونها رو تحلیل کنن.
اور اخباری تحلیلگر لوگ ان کی نگاہیں امام خمینی کے اوپر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں تاکہ ان کو ہم تحلیل کر سکیں.
کارتل تو کاغذ سفید نشسته ببینه این آقا چی میگه.
اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا کارٹر بھی امام خمینی کے اوپر اس کی نگاہیں مرکوز ہیں، کیا کہنے جائیں گے.
باور کنید. خب حالا آمده قوم بے شیطان قبرستان
شیطان. حضرت امام خمینی پیرس سے تہران آئے، تہران سے قوم، اور جب قوم آئے تو وہاں قبرستان ہے، قبرستان شیخان کے نام سے مشہور.
شو زرگان در نجا در
اور بڑی شخصیتیں وہاں مدفون ہیں.
میان سر آقا استاداتون را احترام کنید. میان سر قبر مرحوم آقا نجا و دقا میشینه با این عبای مبارکش روی قبر رو پاک
کنید. این بڑی شخصیت قبر قبر حضرت مرزا جواد ملکی تبریزی بناتے ہیں اور اپنی آبا سے قبر کو پاک کرتے ہیں. اپنے استاد کا احترام کرنا سیکھیں اگر کوئی ایسا استاد ہو تو.
چرا؟ چون اون میفهمه داره از این روح چه میگیره.
لوگوں کو شاید پتا نہ چلے، خود اسے معلوم ہے کہ اس روح سے کیا لینے جا رہا ہے.
اصلا معروف به بستر قبر علمای بزرگ حاجت برآورده میشه باور
جو اهل نہیں جان سکتے ہیں تو علماء صالحان ان کے قبور پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے ہیں جانے والے کچھ لے گیا
من خود ہم دوستا ہوں نہیں
میرے خود میرے ساتھ میں کچھ واقعات ہیں لیکن نہیں بتا سکتا
بس ارتباط با انہا به این شکل باید انجام باشه اما این ارتباط است که خیلی ما درکش نمی کنیم فقط اثراتش رو درک
میکنیم عالم برزخ میں جانے والی ہستیوں کے ساتھ اس دنیا کے لوگوں کا ارتباط اس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن اس ارتباط کو عام انسان درک نہیں کر سکتے ہیں
یادتن باشه
صرف آثار کو پا سکتے ہیں ارتباط کو درک نہیں کر
سکتے اثر مزور خاصیت مزور به ظاهر به اندازه قدرت مزور ها یادتون باشه ها قدره نیست
زائر کو کیا ملتا ہے مزدور سے وہ مزدور کی وجود صحیح کے حساب سے تو اس کا وجود کتنا وسیع ہے اس حساب سے اسے ملے گا اور پھر زائر کے اخلاص سے مربوط ہے
اب یہ کسی اگر رفت سر قبر شارون اونجا خود تهارتی نیست دیدی منتقل بشه خباست منتقل میگه علال قاعده
کویچی منتقل شد؟
بله،
خباست شهران که قبر پر اگر کوئی جائے گا تو اس سے کیا ملے گا؟ وہ خبیث محض شخص تو خباست ہی مل سکتے ہیں تو کچھ تو منتقل ہو گئی
همین طوره خب این تایم مسئله مقاشفه و ارتباط مقاشفه این ها خوب بوشید مرحله این رو کنید
دوسرا مرحله مقاشفه که ذریعه سی ارتباط هست
این ها برا تو میگم این ها چیزای عجیبیه ها اما یادتون باشه این ها هر کسی بیاد ادعا کنه قبول نکنه
کیا بات
ہے نہ تم باشے نہ
تم تم مقاشفے کے حوالے سے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ تو کہوں گا لیکن کہنے سے آنا بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ ان کے مقاشفے کا تجربہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے لہذا ہر کوئی اس مارکیٹ میں بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے مقاشفہ ہوگا
مقاشفہ قانون نہ دارے قانون ظاہری
بشارت ہو گئی اور یہ ہوتا رہتا ہے
برہان دار ہے برهان عقلی داره اما قانون ظاهری نداره
مکاشفت که صحیح ہونے کا کوئی میزان کوئی قانون کوئی ترازو نہیں ہے جس سے آپ پتہ چلائیں کہ کون صحیح کہہ رہا کون جھوٹ بول رہا
پس یادتون باشه اسیر دکان دکانداران حقوق باز نیست
دوگواد مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے جاہی اہل بشارت کے بشارتوں میں نا جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں
مدعیان دروغی و کذابان سالوس زیاد ہیں
جھوٹ مدعی لوگ اور دھوکہباز مدعی بہت سارے ہیں
نمیدونم بیا ایم بابا امام زمان سلام الله ارتباط داریم چه اینو بازیه اگر باشتی نمیدید
که همارا رابطه ایمان زمان فرهه و همه بشارت ہوئی که تمہارا رابطه ہوتا تو تم اعلان کرتے ہیں جن کا رابطه ہے وہ تو چھپاتے ہیں
آقا من با ارواح ارتباط دارم با چه ارتباط دارم آقا من میتونم زمین رو به زمان بدوزم آسمان رو به زمین بیارم این
ارواح سے میرے رابطے ہیں جنات میرے اختیار میں ہیں زمین کو میں زمان سے ملا سکتا ہوں آسمان کو زمین سے ملا سکتا ہوں کیا بات ہے
یادتان باشد دکانداران کذاب موجود ہیں و ادام
لہذا ذہن میں یہ رہا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے پروفیشنل لوگ
اما کسانی رو داری که به واسطه لاتعلقی خودشان از این بدن به جایی رسیدن
کے یہ معنی نہیں ہے کہ اہل مکاشفہ نہیں ہیں. وہ کیسے پہنچے ہیں؟ بدن اور مشتہیات بدن سے اپنا تعلق توڑنے کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچے.
یادتون باشه دارم میگم قاعده ندارد، ادعا کنندم زیاد است ولی حقیقتی هم در کار.
من پھر تکرار کرتا ہوں کہ جھوٹے لوگ بہت زیادہ ہیں اور کوئی میزان نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مثلا اس کے جھوٹ کو پرکھ سکیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اہل مکاشفہ بھی نہ ہو. مثال تو کلی نہیں ہے، اہل مکاشفہ ہے.
استاد ما آیت الله وحید خراسانی سلام الله و عقا چوی استاد داشت.
ہمارے استاد حضرت آیت اللہ وحید خراسانی سلام الله و عقا کے ایک استاد تھے
کہ ایشون میفرمان من دو سال نوکری میشم.
اور استاد محترم فرماتے تھے کہ میں اپنے اس استاد کی خدمت میں دو سال نوکری کا شرف مجھے حاصل ہوا، میں اس کا خادم رہا. ایشون
میں برای قادر بود، ایشون اسمشون نمیارم، قادر بود ایشون دو ساعت خودش رو تجربه کنه، یعنی جسم بیفته جان بده.
وہ فرماتے تھے کہ ان کا استاد، اس کو اتنی توانائی حاصل ہو گئی تھی کہ دو گھنٹے تک مجرد رہ سکے. مجرد رہ سکے یعنی کیا؟ روح کو بدن سے الگ کر سکتے تھے کہ بدن یہاں بڑا رہے، روح کی کہیں اور ہو.
تعجب نکنید مگر نشنیدید که در نماز تیر از پای مولا در آوردن باید چنا نکرد؟ پس مشکل نداره.
اگر حضرت امیر کے بارے میں آپ یہ سنیں کہ نماز میں اس کے پاؤں سے تیر نکالا گیا اور اسے خبر نہیں ہو گئی، تو اس پہ تعجب نہ کرو، یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے.
بگم براتون بزن از این چیزا یا نه مثل چم حرفای بعضی از موقع یک افکار اعتقادات عوامانه پیدا کنید، از این خوف دارم.
نه از اونجا خوف نه کہ میں اس طرح کے واقعات اگر آپ کو نقل کروں تو آپ کا ذہن بھی برہانی بننے کے بجائے عوامی بن جائے.
یہ دوسرا رہا ہے انسان،
اور میں ایسا نہیں بنانا چاہتا ہوں.
بدن بلی شما دوستان برہانی برہانی ہوشے، استدلالی استدلالی ہوشے.
میں چاہتا ہوں کہ آپ برہان اور استدلال کے تابع رہے.
اما بدن بلی
لیکن ہے یہ حقیقت، لہذا کہنا چاہیے.
بعض ہمین آیت اللہ وحید بھی فرمدہ
اور یہی حضرت آیت اللہ وحید فرماتے تھے.
نا واسطہ نہیں کھولے رہا.
اچھا یہ جو نقل کر رہا ہوں مجھ میں اور اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ خبر دے رہا ہوں. البتہ ہم کسی کو نقل کر مجھے واسطہ ہو رہا ابھی واسطہ نہیں ہے.
آیت اللہ وحید من خود ہم درشن ایشون نقل کرد از رضای اللہ قربانی کنید. بنده آیت الله وحید خواهد نزای گلوی 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 بیشتر از این زده نه آی بحید نه آی بحید
دیکھیں کہ میرے اور حضرت آیت اللہ مرزاہ نیب اللہ اور بھائیگانی کے درمیان صرف آئے وحید فاصلہ ہے اور کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن بلا فاصلہ خبر ہے، ایک فاصلہ ہے.
آئی وحید ہم ایک ملای دقیق خوشفہم ہے، ماہر ہے.
آئے وحید اپنے زمانے کے نامور علماء اور مجتہدین میں سے، اور علم اصول میں تو ان کا نظیر اور بدیل ہے.
حالا ایشون فرمودن که ارتباط رو میخوام بگم، حاج نزهی الله گل پایگانی اگر ماری عزیزه رو می آوردن دست می کشید.
حال حاجی مرزا حبیب الله گل پایگانی اس نام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے تھے کہ اگر کسی کو سانپ ڈسے اور ان کے پاس لایا جاتا تھا اور یہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا سارا درد کافور ہوتا تھا، ایک آدمی ختم تھا کچھ نہیں.
اگر آپ کسی گزیدہ رو می آوردن دست می کشید تمام
اگر کوئی پیچھو جیسے تو یہی آنا ان کا ہاتھ پھیر جائے گا نا.
ایشون میفرن از ایشون پرسید آقا چه شده که شما این چنین شدید؟
آقای وحید نے ان سے پوچھا ہے کہ آقای آپ کو خدا نے یہ کمال کیسے عطا کیا کہ آپ ہاتھ پھیرے کہ درد ختم ہو جائے؟
ہاں این که معلومه بابا اغرب زده است، مار زده است، دست میکشه بود
ساکر دستا تو زہر منتقل ہوتا ہے نا، وہ زہر کو نابود کرنا، اس کے اثر کو ختم کرنا مشکل تو نہیں ہے؟ یہ کیسے آپ کو خدا نے عطا کیا؟
گفته بود 50 سال اول من دخل الحرم بودم در
میان. مرزا حبیب اللہ عثمان گرامی نے جواب میں کہا کہ میں 50 سال تک حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے حرم میں داخل ہونے والا پہلا تھا، یعنی حاضر ہونے سے پہلے بھی انتظار میں ہونا تھا، جیسے ہی دروازہ کھلا پہلا فرد تھا کہ میں داخل ہوتا ہوں. 50 سال، 50 سال کی پابندی،
شب در حرم ہوئی بستن 1-2 ساعت آمیز آئی بولا می آمد پشت در حرم تا کلید در بیاد در رو باز کنه وارد بشه.
اس زمانے میں امام رضا کے حرم کا دروازہ بند ہوتا تھا، وطن بند نہیں ہوتا، شمال روز کھلا ہے. اس زمانے میں بند ہوتا تھا اور یہ مرزا حبیب اللہ ذوالفقارنامی خدا جانے کب سے دروازے پہ بھی ہوتے تھے، انتظار نہیں کہ کب در کھلے اور میں اندر جاؤں. اور یہ پابندی بھی چند سالوں کا نہیں، 50 سالوں کا مسلسل، کتنا عاشقانہ کیفیت ہوتی ہے.
وہ مریض
شدہ، یہ مرزا اللہ عبد البائیگانی کہتا ہے کہ ایک دن میں بیمار ہوا،
میں بردن مستشفا بستری کر،
مجھے ہسپتال میں لے گئے اور وہاں مجھے ایڈمٹ کر دیا.
شب شد، وقت تشب،
رات ہو گئی، اور رات گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا کہ جو 50 سال سے میں جس کا انتظار کرتا تھا وہ جو جاتا رہتا تھا.
وقت تشرف عرض کردم آقا 50 سال ولی الان تخت بیمارستان مبتلا هستم. همین
بگه آقا من 50 سال سے تمہارے حضور میں آتا تھا، آج نہیں آ سکا، نہ آنے کے قلق ہے مجھے، اور نہ آنا کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہاں ہاسپٹل میں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے.
بھائی مکاشفہ رو بگیم دیگه، تا این رو عرض کردم یه مرتبه در سکنه عوض شد، فضا عوض شد.
مکاشفه بتاتا ہے کہ مکاشفه کیا چیزی ایسو کو مکاشفه بتاتا ہے جو اس طرح سے زندگی باقی دار رہتے ہیں نہ ہر ایسے رہ رہے رہ. تو اس طرح سے جب میں نے کہہ دیا تو دیکھا کہ ماحول بدل گیا ہے اور میں بیمارستان میں نہیں ہوں، کہیں اور ہوں.
صحنه عوض شد، دیدم یک سریری گذاشتن.
من دیکھا که یک تخت ہے
و بر این سریر آقا علی ابن موسی رضا تکیه داشتن.
اور اس تخت پہ آقا علی ابن موسی رضا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں.
دور آقا گلستان،
دوڑتا دوڑ اس کے امیر کی گرد میں دیکھا کہ گلستان
دست کردن یک تاوه گل چیدن،
اور حضرت نے ہاتھ بڑھا کے ایک گلاب کی ٹہنی یا پھول کی ٹہنی، پھول کے نہیں تو پھول، پھول کی ٹہنی اٹھا کے ہاتھ میں لے لی
و بے من دادن،
اور وہ ٹہنی مجھے تمام دی
و من گرفتم، بعد از گرفتن تمام شد، بودم تو بیمارستانم.
اور میں نے اس تحنیر کو ہاتھ لگایا اور اٹھایا بس اتنا میں نے دیکھا، اس کے بعد دیکھا پھر میں ہسپتال میں
دیدم تمام شد. از اون به بعد، از اون شب مارگزیده را آوردن دست کشیدم خوب شد، عرقزیده را آوردن دست کشیدم خوب شد.
اس کے بعد جب سے امام نے مجھے یہ کمی دی گلاب کی یا پھول کی، اس کے بعد اس تحریر کے اثر سے میرے ہاتھ میں یہ توانائی آ گئی ہے کہ میں جس زہر زدہ انسان پر بھی ہاتھ لگا دیتا ہوں اس کا زہر زہر کافی ہو جاتا ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ پہلے بہت زیادہ اثر تھا, اب ان دنوں میں اس کا اثر کم ہو گیا. پہلے میں ایک دفعہ ہاتھ لگاتا تھا تو زہر ختم ہو جاتا, اب کئی مرتبہ مجھے ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے, اثر کم ہو گیا. وحید خراسانی نے اس کا اس کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ شروع میں یہ اثر زیادہ تھا کہ کم ہو گیا, تو جواب میں کہا کہ بعض گناہگاروں سے ہاتھ مل گیا اس کی وجہ سے اثر کم ہو گیا. دیکھیں عالم کا سبق کون ہوئے, گناہگار سے اگر ہاتھ بھی ملائیں تو ان کا اثر کم ہوتا ہے. تاکہ اثر سے بہت
میرا بابن نام یہ مرتبہ پڑھ ایک آبائی من شاگردان ایشون را فرام کا پتن جواده های انصاری یکم بکنم من بعد از شاگردان ایشون را در کرد جواده های انصاری یکم
شیخ محمد جواد انصاری احمد آنی ان کے بعد شاگردوں سے میں ملا تھا, ہاں میں بھی ملا تھا.
وہ ہم از ہمیں افراد
وہ بھی ایسے افراد میں سے تھے,
وہ ہم از ہمیں افراد
وہ شاگرد محمد بہاری
وہ خود شیخ محمد بہاری کے شاگرد ہیں.
و شیخ محمد بحاری
اینا
رو یه مهم یه مکتب خاص شیخ محمد بحاری شاگرد شیخ حسین قلی حسین قلی
شیخ محمد بحاری شاگرد ہیں شیخ حسین قلی احمدانی کی حسین قلی احمدانی
آش محمد بحاری و استاد آجی زرگاهای ملکی تبریز است که استاد ما من بیادم دوست
شیخ محمد بحاری شیخ مرزا جواد ملکی تبریزی کے بھی استاد ہیں جو امام خمینی کے استاد ہیں.
این داستان رو که گیگم باز واسطه نمی خورد خیلی, یعنی بنده از آقای دیگر اون آقا از آقا جواد آش محمد جواد سه تا واسطه.
اچھا اچھا یہ واقعہ جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے, میں نے ایک آواز سے نقل ایک آواز سے آپ کو یہ خبر نقل کر رہا ہوں, وہ ان کے شاگرد ہیں.
باز عرض می کنم یادتان باشد این خط این جریان این راه قاعده ظاهری ندارد, گول نخورید.
پھر عرض کردم که مکاشفہ ہے اہل مکاشفہ بھی ہیں لیکن اسی کے نام پر مانائی بھی بن گئی ہے اور جعلی مکاشفے بھی ہو رہے ہیں, دھوکے میں نہ دھوکے میں نہ.
ببینید میدونید چرا به ابلیس ابلیس میگن؟
پتا ہے ابلیس کو کیوں ابلیس یہ کہتے ہیں؟
چون کار ایک سال ابلیس ہے,
چونکہ اس کا کام ایسا ہے, یعنی وہ کیا کہتے ہیں لوہے کو سونا بنانا, دیکھیے یہی کام تھا اس کا, یعنی باطل کو ہاں بنانا.
جواد آقا
یعنی شیخ محمد جواد انصاری حمدانی
ایشون از این قافله حقیقی.
اچھا جو واقعہ آپ کو نقل کر رہا ہوں شیخ محمد جواد انصاری حمدانی کا واقعہ ہے, اس کے شاگرد سے میں نے سنا ہے بس مجھ میں اور اس میں ایک فاصلہ ہے, زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آج
محمد جواد من نظر من بود کہ حیرت اہمی طاہرین ان چنین ارتباطات رو کسی نمیدونه.
شیخ محمد جواد انصاری حمدانی خود کہتا ہے کہ میرا اعتقاد یہ تھا کہ علم طاہرین کے علاوہ اور کسی میں یہ توانائی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کے رابطے کر سکیں.
پس برای کسب فیوضات فقط باید به طرف اونها راه.
اور میرا اعتقاد یہ تھا کہ اگر فیض حاصل کرنا ہو تو امام معصوم کے پاس جانا چاہیے اور کسی کے پاس تماس میگیرم میره در حد یکی
و لذا به زیارت برای کسب فکر به زیارت غیر علمی نمیرم.
یک اینه که کسب فیض کی نیت سے اگر انہیں زیارت کو جاتا تو صرف ائمہ کی زیارت کو جاتا.
چرا؟ چون اونها به مقام طهارت مطلقه رسیدن این طهارت اهم
اس لیے کہ وہ طهارت مطلقه کے مقام پر فائز ہیں اور وہ اس طهارت میں سے کچھ ہمیں عطا کر سکتے ہیں.
یہ مشرب من
اور یہ میرا نظریہ جاتا
باید به سراغ کسی رفت که به مقام عالی طهارت مطلقه نازل شد نائل شده باشم تا به من چیزی بده.
که اگر فیض حاصل کرنے کے لیے جانا ہو تو اس کے پاس جاؤ کہ جو مقام طہارت مطلقہ تک پہنچا ہو اور اس سے فیض حاصل کرو. کوئی اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے.
یادتان باشد اینایی که داریم میگیم از خود اینها نیست او وسطا خداست. یادتون باشد کاری نکنیم که خدا رو کنار بگذاریم.
یه بھی یاد آتا کہ ان شخصیات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے مناسبات کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ میں نہ لگو. اصل کا خدا ہے خدا عطا کرتا ہے نہیں یہ کچھ عطا نہیں کر سکتے ہیں.
خدا داده است دادنی خاص.
خدا نے ایک خاص عطا انہیں کیا ہے وہ عطا کر سکتے ہیں.
دادن خاص خدا این قابلیت در این آقا دیده جلوی رو
کیا
یادتون باشه.
یہ بھی برحانی بات ہوگی اس کا بھی غور کریں کہ عطا خاص خدا کا مطلب یعنی اس شخص نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی ہے اور اس قابلیت کے نتیجے میں جلوی اور خاص خدا ہوا ہے.
قابلیت چگونه به دست آمده؟ به واسطه عبودیت.
وہ قابلیت کہاں سے حاصل کی ہے؟ عبودیت کے راستے.
یاد خان باشد اینا هیچ کس مستقل نیست. حتی پیغمبر اکرم حتی علی مرتضی استقلال ندارن. یادتون باشه
تکرار عرض کرتا ہوگا کسی کو کوئی کمال استقلالی حیثیت سے نہیں ہے اور تمام کمالات ربی حیثیت میں ہیں. خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. حتی نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قابلیت داشتن به مقام طهارت مطلقه رسیدن یعنی چه؟
یعنی شدن مظهر یا طاهر
سلام. ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پاک بنا دیا کہ وہ مظہر یا طاہر خدا بن گئے.
یعنی فقط آئینہ.
اب یہ اتنے پاک ہیں اتنے پاک ہیں اتنے پاک ہیں کہ یہ آئینہ ہیں. اس آئینے کا اوپر کا خدا نظر آ رہا ہے.
آئینہ میں جلوے خورشید بگیر ان کا روشن ہے.
سورج کے سامنے آئینہ رکھو سورج نظر آتا ہے.
ما بچه که بودیم میخواستیم معلم رو اذیت بکنیم همین کارا رو میکردیم. یه آینه کوچیک میگه اون در کلاس معلم رو این آینه میگه تو چشم میگه.
ہم جب چھوٹے تھے تو کبھی کبھی اپنے استاد کو ستاتے تھے اسی طرح چھوٹا سا آئینہ لے کے جاتے تھے اور دھوپ کے سامنے لے کے استاد کی آنکھوں میں ڈالتے تھے. تو وہ جو روشنی وہ جو یہ جو سورج نظر آتا ہے آئینے کا اپنا تھوڑی ہے. آئینے کا کمال یہ ہے وہ اتنا شفاف ہے کہ وہ ہونا کی ہو جاتا ہے.
معلوم شد یادتون باشه کس کے مستقل نہیں
لہذا استقلالی حیثیت کسی کو نہیں
ان چوبی
اور یہ نہیں دیکھو ہی
حالا رفتن به سفر آنهای جوادم، آنهای پشم احمد جوادم خب، این رو من بخوام بگم که تو نمیدونم چه کار باید بکنم ها؟ خب، میگه رفتی مطبات
محمد جوادم بخاری فرماتے ہیں کہ خطبات مقدسہ کی زیارت ہو گئی ایوان مدائن میں
در روایات داریم مونده که رفید دو رکعت نماز بخونه مستحب
که روایات نهیه که وہاں جاؤ تو دو رکعت نماز بخونه مستحب هم
مونده میرید دو رکعت نماز بخونه یعنی این عظمت شکسته کسرا رو ببینید در مقابل عظمت خدا بخواد
بیوید این کسرا کی شکستہ عظمت کو دیکھ کر عظمت خدا کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ
بس سجدے بھی ہو در مقابل او
میگه
نماز خوندی چنانچہ کہ تم جو حکم نماز ہم نے پڑھ لی
و من و دوستانم دیم نتی قبل سلمان با قضیفه یمانی قضیفه تبیه یمان اونجا سایت رفت اونجا
میں اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت سلمان کی قبر وہاں بھری تھی حضرت یمانی کی قبر بھری تھی وہاں پر سایہ تھا تو ہم نے چاہا کہ وہاں جا کے رہے ادھر کے اثر سے رہنے کے بجائے
مجھے یمانی خیلی
مخصوص صحابہ حضرت یمانی کی بہت مخصوص صحابہ تھی یہ موقعی
خدا برزان توفیق بده چون صحابی اهل دل پیغمبر بر انسان توضیح بده کی اصلا خیلی جالبه
خدا توفیق دے کہ پیغمبر کے اس عاشق صحابی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ کہتے ہیں
دیگه برای زیارت یا طرف قبر حذیفه و سلمان نرفتیم برای استراحت هم سایه بود
دیکھیں
چرا؟
کہہ رہے کہ وہاں ہم گئے تھے حقیقت یہ کہ سایه بھرے میں دیتے تھے
چون من
زیارت کی نیت نہیں تھی
چرا چون من قبول نداشتیم بروں طہارت مطلقہ مولا عورت ہوتا
کیونکہ میرا مسئلہ یہ تھا میں سوچتا اس طرح سے تھا میرا مسئلہ یہ تھا کہ ائمہ معصومین کی زیارت کو جانا چاہیے کہ وہ طہارت مطلقہ پر فائز ہیں وہ کچھ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں میرا زیادہ تر اعتقاد نہیں تھا رہا تھا میں قصد زیارت نہیں کیا
کہ سلمان ایک دریچه بر روی من باز
سایہ میں رہنے کے لیے گیا لیکن حضرت سلمان نے کھڑکی میرے دل میں کھول دی
یک پرده از عالم غیب گشود
اور عالم غیب کا ایک پرده کھول دیا میرے سامنے
و دیدیم عجب میمان سلمان و بداره از ما پذیرایی
میکنه سایه میں رہنے کے لیے لیکن بساط تبدیل ہوا فضا بدل گئی اور ہم نے دیکھا کہ حضرت سلمان کے میزبان ہیں وہ ہمارے میزبان ہیں ہم ان کے مہمان بنے ہیں وہ ہماری پذیرائی کے
پذیرائی چی بوده این که خود را به صورت واقعی خودش ببانه این پذیرائی
پذیرائی کیا ہے یعنی جو حضرت سلمان ہیں ان کی واقعی صورت میں حضرت سلمان ہمارے سامنے ہیں
میگه به حقیقتش تتلی کرد
یعنی حضرت سلمان کی جو حقیقت ہے نہ شک شکا ہے یعنی حضرت سلمان کی جو صورت و سلمان کی مانتی تھی وہ نہیں ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے جلد ہو
یا ایک روح لطیفی
ہم نے دیکھا کہ ایسا زبردست روح لطیف ہے حضرت سلمان
ایک جان شفاف
اور ایسی شفاف جان کے مالک ہیں
هیچ کدورت ہو رنگ و لونی درش نبود
ہم نے دیکھا کہ ایک نقطے کے برابر نہیں کوئی قدورت اس کے اوپر نہیں کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں کوئی لون اس کے اوپر نہیں ایک دم شفاف
جانی واسع و زلا
ہم نے دیکھا کہ ایک زلا اور ایک واسع جان کے مالک ہیں
میگه دست ما رو گرفت بود در یه عالمی پر از رنگ و ریحان و سرور
ہمارا ہاتھ تھاما حضرت سلمان نے اور ہمیں ایسے عالم میں اپنے ساتھ لے جا کر سیر کرایا کہ وہ وہاں پر روح ہے ریحان ہے سرور ہے خوشحالی ہے
جلوہ رو ببینی روح و ریحان و جلوہ نتونی
خود سلمان اینا و اما عجیب این آیه رو ببینی و اما ان کان من المقربین فروح خودش رو و ریحان خودش ریحانه
و جنت النعیم.
آش محمد جواد انصاری روح و ریحان و جنت النعیم رو دیده.
توی واقعا میانه که اگر مقربین میں سے ہے تو مقربین میں سے جو فرد ہوگا وہ خود روح ہے، وہی خود ریحان ہے، وہی خود جنت النعیم ہے. تو اس بنا پر شیخ محمد جواد انصاری نے روح و ریحان اور جنت النعیم کو دیکھا، یعنی حضرت سلمان کو دیکھا ہے.
بس ان داستان سر دراز ان داستان خیلی طولانی است. میگه
آئے کہ کیا سوچتا تھا وہ یہ کیا ہیں؟
پس رفتن به زیارت صالحان، صالحان اثر روحی در وجود ما خواهد گذاشت. باز هم باید دنبال کرد ببینیم خدا چه میخواهد.